इसके बाद अगली आयत में अब मैदान जंग का थोड़ा सा आखिरी मंजर है। फरमाया यखसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, दुश्मन भाग गया लेकिन ये बुज़दिल यही ख्याल कर रहे हैं कि अभी वो गिरोहों वाले गए ही नहीं, यानी इनको यकीन ही नहीं आ रहा। ये और बुज़दिली का मंजर है। बुज़दिल जो होता है ना, हालात गुजर भी जाए फिर भी वो कहते नहीं कहीं ना कहीं कुछ होगा, कमज़ोर है ना। बहादुरी की ढींगे मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जब दुश्मन सामने आया तो ये जो थे दुबक के अपने घरों में बैठ गए। और जब दुश्मन भाग गया, लोग कह रहे थे अब निकल आओ बाहर, खैर से अपने बिल से बाहर आ जाओ, तो कहते नहीं 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 हमें भी यकीन नहीं, शायद कहीं हो कहीं हो, और हम अभी ये रिस्क नहीं ले सकते, ज़रा कुछ और वक्त गुजर जाए तो फिर बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाता है यवद्दु लौ अन्नहुम बादूना फिल आराब, अगर ये जत्थे दोबारा वापस आ गए, यानी वहीं या तिल अहज़ाब यवद्दु लौ अन्नहुम बादूना फिल आराब, अगर ये सारे गिरोह दोबारा पलट कर आ जाएं, तो ये मुनाफिक फिर पसंद करेंगे कि काश वो सहराओं में बदुओं के यहाँ होते। और यस अलून अन अम्बाइकुम, आने जाने वालों से तुम्हारी खबरें सुनते रहें, पूछते रहें, बताओ अब क्या हो रहा है, अब किस पारे पे पहुँचे, अब कितने टेस्ट होते हैं। कमरा इम्तिहान में बैठना, वहाँ पढ़ना, रोज़ाना जाना, ये तो है कुर्बानियों का मुतकाजी, ये नहीं कर सकते। दुबक के बैठ गए, कोनों में बैठे हुए ये पूछ रहे होते हैं अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है। कवल ओकान फी कुम मा कातलु इल्ला कलीला, अल्लाह कह रहे शुक्र करो ये तुम्हारे पास मुनाफिक आए नहीं मैदान जंग में, क्योंकि अगर ये बुज़दिल तुम में मौजूद होते भी तो ये दुश्मन से जंग ना करते मगर बराए नाम, सिर्फ ये नफरी के नाम पे इजाफा कर देते, तादाद बढ़ चुकी होती कि मुसलमान इतने हो गए, बस इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। और ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह ताला इस्लाम की तादाद में, मुसलमानों की तादाद में कमी को बर्दाश्त कर लेता है। ये जुमला लिख ले, इस्लाम कमी को बर्दाश्त कर लेता है। थोड़े रहे कोई बात नहीं, 313 ही थे कोई बात नहीं, ओहद में 1000 थे ठीक है, लेकिन इस्लाम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करता कि सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए लोगों के गिरोह जमा कर लिए जाए। इसीलिए आप देखेंगे पिछले अंबिया से लेके नबी सल्लम के दौर तक हर नबी के साथ इल्ला कलीला, थोड़े थोड़े, और ये थोड़ा होना भी बाज दफा एक फितना बन जाता है कि इतने थोड़े लोग इस बात को समझ रहे हैं, इतने थोड़े लोग इसको ठीक कह रहे हैं, फिर ये थोड़ा ही ठीक होगा। नहीं, कलीलम मिन इबादी अश्शकूर, कलील का लफ्ज जहां आए वहां खुशी मनाया करें। अल्लाह ताला हर एक को ये चीज़ नहीं देता, अल्लाह ताला आम लोगों को आम चीज़ें देता है, ख़ास लोगों को ख़ास देता है। ज़ाहिर तुम किससे पढ़ रहे हैं ना कि मैदान जंग में गए, खंदक को दी, इतने दिन रहे, एक महीना रहा, लेकिन असल में अल्लाह उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि देखो अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा कराम ने यह साबित कर दिया था कि अल्लाह के नबी के बाद अगर हालात बन गए अहज़ाब वाले तो हम खंदकें खोद खोद के अपना दिफा कर लेंगे, हम अपने आप को नहीं बचाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। इस्लाम की बहुत ज्यादा केयर होती है मोमिन को, लिहाजा वो ऐसे काम नहीं करते कि अपने फायदे के लिए इस्लाम को नुकसान पर लगा रहे हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ मुनाफिकों की दिली तमन्नाओं को कैसे खोल के पेश कर दिया, कैसे अल्लाह ताला ने उनकी ये बात दी कि काश दुश्मन वापस आए। ये जो यहाँ जुमला ना, वहीं या तिल अहज़ाब, जत्थे वापस आए, ये मुनाफिकों की ख्वाहिश थी। आए इस्लाम के रास्ते में मुश्किलें, छोड़े लोग इस्लाम का साथ, मुश्किल में पड़े, हो इनके लिए मुश्किल, जगह का मसला हो इनको, पैसों का मसला हो, इंसानों का मसला हो, हर दौर में कुफर की हमदर्दियां इन्हीं लोगों के साथ होती हैं कि जो इस्लाम के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये बादिया नशीनों के साथ रहना चाहते हैं, इसमें भी एक हिकमत है। ये क्यों कहा कि दूर जंगलों में जाके रहें, क्योंकि अगर शहर में रहे तो आमना सामना तो होगा ना, फिर कहीं ना कहीं तो मुरव्वतन कहना ही पड़ेगा ना कि हम भी आएंगे खंदक खोदने, हम भी आएंगे मैदान जंग में। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने उनको नंगा कर दिया। मुझे तो ये आयतें पढ़ते हुए लग रहा है कि जब ये आयतें नाजिल हुई होंगी तो उन लोगों का हाल क्या होगा जो रुके थे, जिनके हालात पर बराह रास्त तबसरा। आज तो हम इनडायरेक्टली पढ़ते हैं ना, वो खंदक वाले या खंदक से पीछे रहने वाले, लेकिन जिनके बारे में नाजिल हुई थी उनके क्या हालात हुए होंगे। इसीलिए उनको फिर कुरान अच्छा नहीं लगता था, बेचैन हो जाते थे, पहलू बदलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में, क्योंकि उनको पता था कि इसमें हमारे ही पोल खुलेंगे। پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ میں کہ جب کبھی قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافق اس کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھنا یہ ساری ہماری باتیں کرتے ہیں, یہ قرآن تو آئے صرف ہمارے خلاف باتیں کرنے کے لیے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہاں تک کچھ پسندیدہ اور کچھ ناپسندیدہ رویے سکھائے ہیں. پسندیدہ رویہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. اللہ کا نبی میدان احزاب میں موجود ہے, مدینہ میں موجود ہے, یہ اللہ کی نعمت تھی. اس کو یاد رکھو. جنہوں نے اس کو یاد رکھا ان کو قربانیاں کرنا آسان لگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمیں 6 ناپسندیدہ رویے دیکھے ان آیات میں. پہلا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان رکھنا. پھر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو فریب سمجھنا. فتنے میں پڑنا. میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا. رکاوٹیں ڈالنا. اور فائدوں کا حریص بننا. یہ اگر ناپسندیدہ رویے ہم اپنے اندر سے نکال سکیں غزوہ خندق کی باتوں میں, اور اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لینا کہ ہم نے نعمتوں کی قدر کرنی ہے, وعدوں کی پابندی کرنی ہے, کمٹمنٹ کو نبھانا ہے, اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کے بہت سارے مواقع دے گا. اب اس کے بعد اگلی آیت میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ آخری چند آیتوں کی ہم تلاوت سنیں گے محاسبے کے طور پر, خاص طور پہ جہاں پہ منافقین کی صفات آئی ہیں. اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آپ آیتوں کو لے کر بغیر ترجمہ دیکھے بھی سمجھ سکتے ہیں, تو اس وقت آپ محاسبے کی نظر سے سنیں گے.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
اگلی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا, لیکن یہ نمونہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتا. تو کس کو فائدہ دیتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی صورت پہ پیش کیا گیا. لفظ دیکھیں گے اسوہ کو کس معنی میں آتا ہے عربی میں, اور پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, تو وہ ہم خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غزوہ احزاب میں پیش آنے والے کچھ واقعات کی روشنی میں کیسی تھی اس کو دیکھیں گے. لفظ اسوہ کو دیکھ لیجئے. اسوہ کہتے ہیں امام کو, پیشوا کو. القدوہ الاسوۃ والاسوۃ القدوۃ. پیشوا، رہنما اور امام۔ اسی طرح سے اسوا کے معنوں میں ایک معنی کیا آتا ہے، جس سے کوئی غم زدہ اور شکستہ دل تسلی حاصل کر سکے، یعنی غم گزار۔ تو اللہ کے نبی ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے امام، ہمارے غم گزار ہیں۔ ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اسوا کا ایک معنی رہنما ہے، اور اس کو بھی اسوا کہتے ہیں جو غم زدہ دل کی تسلی کا باعث ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، بھوک برداشت کی، لیکن ان تمام حالات میں آپ صابر اور شاکر رہے اور اللہ کی رضا کے طلبگار اور اس کی قضا پر راضی رہے۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا اسوہ۔ غزوہ خندق کے حالات ہم تھوڑے بہت دیکھ چکے، کچھ آگے بھی دیکھیں گے، لیکن ایسے حالات میں اللہ کے نبی کا کردار واقعی ایک قائد کا کردار تھا، ایک پیشوا کا کردار تھا، ایک لیڈر کا کردار تھا۔ لیڈر اگر میدان جنگ سے بھاگ جائے تو جیتی ہوئی جنگیں ہاری جاتی ہیں۔ صرف اللہ کے نبی کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی غزوہ احد میں، تو ہم نے دیکھا پیچھے کہ کس طرح سے پانسا پلٹ چکا تھا میدان کا۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ نظریات جب تک صرف نظریات ہوں، نہ تو ان کے حسن کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے خوبصورت نظریات ہیں، اور نہ ان کی خرابی کا اندازہ آتا ہے، نہ ان میں یہ کشش اور جاذبیت پائی جاتی ہے کہ کسی کو عمل میں ابھاریں۔ مثلا کسی کو لکھا ہوا ایک ہینڈ آؤٹ دے دیں اور کہیں کہ بھئی یہ ہینڈ آؤٹ پڑھ لو اور کام کرو، لوگ کیا کریں گے؟ آپ سب کے گھروں میں کتنے سال سے تفسیریں پڑھی تھیں، کتنی کو آپ نے اس کو پڑھی؟ نہیں پڑھتے۔ لیکن جب وہی چیزیں ایک عملی میدان میں، عملی کردار کی صورت میں انسانوں کے سامنے آتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ میں جو خوبی ہوتی ہے وہی بچوں میں آنے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک قائد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اور بتا دیا کہ اسلام فلسفیانہ نظریات کا مجموعہ نہیں۔ کیا آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اور آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر انہیں موضوع بحث بنائیں، ٹی وی پہ آ کے ٹاک شو میں باتیں کریں اور لوگوں کو بھی دکھی کریں، خود بھی پریشان ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اس دین میں کہیں چینجز کر لیں، کوئی ترمیم کر لیں، کوئی مجلس مذاکرہ، کوئی مناظرہ منعقد کر لیں اور فرض سمجھ لیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب تک اس کو زندگی کے اعمال پہ، زندگی کے معاملات پہ فٹ نہیں کرتے، یہ ادھورا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ اسلام عمل کرنے والی چیز ہے، صرف تھیوریٹیکلی پیش کرنے کی چیز نہیں ہے، اور کس طریقے سے آپ نے انسانیت تک یہ پیغام پہنچا کر ہمیں بتا دیا کہ جب تک باتوں پہ عمل نہیں ہوتا، پریکٹیکل ایشوز سامنے نہیں آتے، تب تک ایک انسان کبھی بھی ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا جو ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم غزوہ خندق کے ناطے سے دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مصیبت اور مشکل کے وقت میں ایک لیڈر کا کردار، آپ بے مثال لازوال نمونہ تھے، دوسروں کے لیے نمونہ تھے۔ پہلی چیز کہ آپ خود میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور آپ کی ثابت قدمی دوسروں کے لیے نمونہ بنی۔ دوسری چیز، آپ کی شخصیت میں صبر کا پہلو ہمیں ملتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا غزوہ احد میں، آپ کا دان ٹوٹا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھو دی، آپ زندگی کے ہر شعبے میں صبر کی لازوال مثال تھے، آپ کے صبر میں ہمارے لیے نمونہ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی خوشخبریوں میں ہمارے لیے نمونہ، مشکل حالات، پیٹ پہ پتھر، پاؤں مٹی میں، اتنی لمبی خندق کھودنی ہے اور آپ پتھروں کی چمک میں ہمیں اسلامی انقلاب کی وسعتیں دکھاتے ہوئے دکھے کہ آج یہ فتح ہو گیا اور آج وہ فتح ہو گیا۔ حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر جب پتھر پہ وار کیا اور چمک نکلی، تو آپ نے مسلمانوں کو مستقبل روشن دکھا دیا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے، اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں یقین اور امید کے چشمے پھوٹ پڑے۔ क्या पता चला कि अच्छा लीडर कभी हौसला तोड़ने वाली बातें नहीं करता, गिरतों को नहीं गिराता और नहीं गिरता। बस लोग गिरे कम होते हैं, लीडर के कमेंट से लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब है। हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दें, हमेशा अच्छी बातें, ये है बहुत अच्छा है, कम भी है कल अच्छा होगा, आज खराब हुआ कल अच्छा होगा, ये नमूना है। क्योंकि जब लीडर्स के और बड़े लोगों के हौसले टूटते हैं तो बाकी तो वैसे ही सारे बेचारे मासूम बच्चों की तरह होते हैं। फिर इसी तरह नबी सल्लम की शुजात और आपके तवक्कुल की सूरत में नमूना है, आपके डिसीजन मेकर होने में नमूना है, आपने लोगों को खुद करके दिखाया ये नमूना है कि लीडरों का काम सिर्फ दूसरों को मरवाना और खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठना या जलजला प्रूफ बिल्डिंग्स में बैठना नहीं है। फिर आपने फाका किया दीन के लिए, हमारे लिए ये नमूना है। कभी हमने भी एक वक्त का खाना लेट किया अल्लाह के दीन के लिए, हमें तो खुद पे ही गुस्सा आने लगता, हमें तो रोना ही बड़ा आता है उस वक्त जब हमें भूख लगी और हमें अल्लाह का कोई काम करना पड़े। पत्थर उठा उठा के अल्लाह के नबी ने नमूना बनकर दिखाया। क्या हमने आज तक पत्थर बांधे पेट पे? पेट पे सिर्फ आज उम्मत पत्थर बांध लेना तो उम्मत के हालात आधे से ज़्यादा ठीक होंगे। फिर एक और नमूना है हमारे लिए और वो है कि यख सर्दियों में, शदीद सर्दी में आप जंग में सहाबा के साथ दिन रात खंदक के मुकाम पे मौजूद रहे। हम मौसमों के मुख्ताज हो गए, हालात के मुख्ताज हो गए। फिर आपका नमूना एक और है कि इतना बड़ा लश्कर दुश्मन का देखा, कोई परेशान नहीं हुए। आगे हम पढ़ेंगे आयतें, बनू कुरैज़ा ने अहद शिकनी की, आपके माथे पर कोई बल नहीं पड़े कि ये क्या मुसीबत है, एक जंग से निकले अब दूसरी में चले। हम में से तो कोई सोच भी नहीं सकता ना कि इस तरीके से हालात को बदलता देखे। रिवायात में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम 1 महीने की तकलीफ दे हालात और मुश्किल और एडवर्स कंडीशन से गुजरते हुए अभी घर गए, अभी आप गुसल फरमा रहे थे कि जिब्राइल आ गए और कहा अल्लाह के नबी आपने क्यों उतार दिए, अभी तो नहीं उतारने थे, फरिश्तों ने तो नहीं उतारे। कहा क्यों, क्या हुक्म है? कहा कि हुक्म है कि आप बनू कुरैज़ा की तरफ चलिए। पीछे बात हुई थी कि बनू कुरैज़ा जो थे वो मदीना शहर के अंदर थे, साथ ही रहते थे मुसलमानों के साथ, उनके किले थे, गड़ियाँ थी उनकी, बाकी सब दुश्मन बाहर है, बीच में खंदक है, वो तो नहीं आ सकते लेकिन ये घर में थे। बड़ा ख़तरा था कि अगर इन्होंने कोई अनबन कर दी तो मुसलमानों की औरतों को ख़तरा है, उनके बच्चों को ख़तरा है, मर्द तो सारे जिहाद पे गए हैं। लेकिन इन्होंने वही किया जो इनकी आदत थी, बाकी आगे बताऊँगी। अल्लाह के नबी सल्लम की सूरत में हमें यहाँ पता चला कि आप एक जंग के बाद दूसरी जंग के लिए निकलने में नहीं घबराए। हमें कोई कह देना कि अब क्लास का वक्त ख़त्म हुआ, चलिए अगला लेसन शुरू करते हैं, सिर्फ अब 4 घंटे की क्लास और होगी, तो चेहरों से पता चलेगा कि हम कितने दुखी हैं। रोना भी आएगा, आंसू भी निकलेंगे और फिर शायद आगे से ना आने की नीयत भी चुपके चुपके दिल में कर लेंगे। खुद से पूछें कितनी दफ़ा दिल में ये जुमला बोला है कि आप फिर मैं नहीं करती कोर्स। जब कोई रूल बनता है, जब कोई पाबंदी लगती है तो मेरे दिल में ये सवाल आता है कि मैं नहीं फिर करती कोर्स। अगर ये आता है तो ये निफाक की अलामत है। लिख लें अपने पास, मैं भी अपना लिखूं। आप मुझे सताएं, आप तो नहीं सताते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर आप सताएं और मैं उस पर ये सोच लूँ ना मैं नहीं पढ़ाती, जाती हूँ वापस, मुझे क्या मुसीबत है, तो ये मेरे निफाक की अलामत है। ये इस बात की दलील है कि मैं आपके सर पर एहसान करते हुए पढ़ा रही हूँ। हालांकि हकीकत यह कि हम सब पर ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें मौका दिया। लिहाजा अगर कोई पाबंदियों को बर्दाश्त करके चोर दरवाजे से जाना चाहता है तो वो तौबा के नफिल पढ़े और अल्लाह से दुआ करे कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि अल्लाह नेमत देने के बाद छीनना ना, हिदायत के बाद गुमराह ना करना। अल्लाह के नबी के सहाबा साथ चल पड़े, क्या किस्से कहानियाँ हुई, एक एक चीज़ में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसन है। फिर कैसे जंगी टैक्टिस इस्तेमाल की, ये हमारे लिए नमूना है। आप कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हुए, ये नमूना है। आपने कुफार की तरफ से आने वाली पेशकशों को कबूल नहीं किया, ये नमूना है। हर मौके पे खलूस, लिल्लाहियत, अल्लाह की मोहब्बत, कुर्बानी देना, ये एक एक चीज़ हमें इस बात का दर्स देती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात के मुताबिक फैसले करते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, कभी ढीले नहीं हुए, کبھی آپ نے اس قسم کی باتیں نہیں کی کہ جس کی وجہ سے دشمن کو مضبوطی ہو جائے. ہم جب ہار جاتے ہیں نا تو ہم دوسرے کو اصل میں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور کس طرح سے انسان ایک اچھے لیڈر کی روشنی میں, ایک اچھے لیڈر کی رہنمائی میں کتنے غلط قسم کے تجربات سے بچتا ہے. اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو بعد میں صحابہ کرام کو جو حالات پیش آئے تھے اس کو نہ سہار سکتے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مسئلے شروع ہو گئے تھے, ابو بکر صدیق نے کیوں ان سے اچھے طریقے سے سمجھوتا کیا یا کیسے سمجھے؟ کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہو چکی تھی, آپ کی تربیت ہو چکی تھی. جو بچے ماں باپ کی موجودگی میں تربیت لے چکے ہوتے ہیں نا, وہ پھر ان کے جانے پہ روتے نہیں. وہ بچیاں جن کو مائیں پہلے سے اچھی طرح ٹرین کر چکی ہوتی ہیں, وہ سسرال میں ہر وقت ماں کو یاد کر کے روتی نہیں رہتی. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں روشنی میں ہمیں ملتا ہے. پھر ایک اور چیز جو غزوہ خندق ہی کے واقعات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ, وہ ہے باہمی مشورہ. خندق کی کھدائی کا جو کام ہوا تھا یہ مشورے سے ہوا, اور اس مشورے میں کسی گورے کالے عربی اجمی کا فرق نہیں رکھا. سلمان فارسی ملک فارس سے تھے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. یعنی انسانوں کے ساتھ مشورہ لیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کس طرح کی بات کی جائے کہ اس سے آپ ملکی اور غیر ملکی کا فرق رکھے. ہر ایک سے جس میں صلاحیت موجود ہے اسی کے ساتھ یہ بات ہوگی. پھر اسی طرح اللہ پر توکل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کافروں کے اس طرح مل کر حملہ کرنے کی اطلاع ملی, سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان پر تھا وہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارا اللہ ہم کو کافی ہے. غزوہ بدر میں 1000 لوگ آئے تھے, غزوہ احد میں 3000 آئے تھے, اور اس دفعہ تو کئی ہزار آئے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی کا حوصلہ نہ ٹوٹا, پھر مشورے کیے, پھر آپ نے ان کے اوپر عمل کیا. ایک اگلا نقطہ نوٹ کیجئے جو اسوہ حسنہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے, وہ کیا ہے کہ آپ نے بقدر وسعت مادی وسائل کو استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں اب تسبیحاں لے کر اور درود پڑھتے ہیں یا کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں دشمنوں پہ آگ ڈال دے اور وہ سارے جل کے رہے. نہیں, ایک اچھا لیڈر کون سا ہوتا ہے؟ جو وسائل کا استعمال کرتا ہے. موجودہ وسائل کا بہترین استعمال کرنا آئندہ وسائل کو قریب لانے میں مدد دیتا ہے. لکھ لیں یہ جملہ, موجودہ وسائل کو استعمال کرتے جائیں, اللہ آپ کو مزید وسائل دیتا رہے گا. جو موجودہ وسائل کا پورا استعمال نہیں کرتے وہ آنے والے وسائل کا بھی پورا انتظام, پورا حق ادا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے. آپ دیکھیے کہ خندق کے کھودنے کے بھی ذرا منظر کو سامنے لائیں تو عقل گم رہ جاتی ہے. کتنی لمبی خندق تھی اور کتنے دن میں ہوئی؟ 3.5 میل لمبی خندق تھی, 6 دن میں پوری ہو گئی. ذرا حساب لگائیے گا, اتنی طویل چوڑی اور گہری خندق صرف 6 دن میں کیوں ہوئی؟ 3.5 میل. آپ یہاں سے نکلیں اور اپنی گاڑی کا سیٹ کر کے دیکھیں مائلج بتانے والا, اتنی لمبی خندق نہ بلڈوزر نہ آج کے دور کی کرینے کے مٹی کو اٹھا اٹھا کے پھینکے. آج کوئی سڑک بننی شروع ہو جائے تو کئی مہینے تک راستہ خراب رہتا ہے, لیکن کس طرح سے 5-5 گز لمبی خندق ایک ایک شخص کے ہاتھ میں. 36 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس صرف اس جنگ میں, اور 3000 مسلمان تھے. اگر یہ سارے ساتھ نہ ملتے تو اس طریقے سے یہ ہو سکتی تھی؟ کہتے ہیں کہ بعض چھوٹی عمر کے لڑکے بچے بھی آ گئے اس موقع پر. آپ نے ان بچوں کو واپس کر دیا جو 15 سال سے کم عمر کے تھے. انہی میں عبداللہ بن عمر, زید بن ثابت اور ابو سعید خدری, برا بن عازب وغیرہ. آج کے 15 سال کے بچے ہوتے بھی تو کیا کرتے اس وقت, ان کے پاس تو اور ہی بہت کچھ تھا. ایک ایک بات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. چلیں یہ تو ہو گیا غزوہ خندق کے ضمن میں آپ کا اسوہ. اب یہ بتائیے کہ باقی چیزوں میں بھی آپ اسوہ ہیں. شادیوں کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, غمیوں کے صورت میں ہے, عقیدے میں ہے, عبادت میں ہے, معیشت معاشرت سیاست میں اللہ کے نبی اسوہ ہیں کہ نہیں. آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال کیا مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر کدھر دکھتا ہے آج کے مسلمان کی زندگی میں؟ دکھتا ہے آپ کو اسوہ حسنہ؟ ہم تو بس نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہیں سنتیں، یا ہم نے کچھ مولویوں کے لیے خاص سنتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ مسواک کر لیں، وہ داڑھی رکھیں، وہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ سنتوں کا تعلق ہے ہی بیچارے صرف مولوی صاحب سے، ہم تو سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی دور کر دی، ہے تو سب کے لیے لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر رکھے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ باتیں چلتی رہیں گی، اس لیے میں اگلی آیتوں کو ساتھ ہی لوں گی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب تو منافقوں کا حال آپ پڑھ چکے، اب اس کے بعد ایمان والوں کی باتیں۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا جب کہا گیا کہ چلی گئی ہیں فوجیں؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں گئیں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ لیکن مومنوں کا حال کیا تھا؟ قالوا حسما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو جوش سے پکار اٹھے، یہ ہے وہ لشکر جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور دشمن کے لشکر جرات نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، مشکل حالات میں مومن کا ایمان بڑھتا ہے، مومن کا ایمان بڑھے گا، منافق کا نفاق کھلے گا۔ یہ اصل میں ٹیسٹ ہے، جیسے بلڈ پریشر لینے کا ایک آلہ ہوتا ہے، شوگر چیک کرنے کا آلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں چینی کھاؤ تو شوگر بڑھتی ہے، نمک کھاؤ تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اسی طرح جب مشکلات آتی ہیں تو مومن کا ایمان کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور نفاق کھل کے باہر آ جاتا ہے۔ بعض بیماری عام حالات میں نہیں دکھتی، پریگننسی میں کھل کے باہر آ جاتی ہیں، منافقت کھلتی ہی مشکل حالات میں۔ جس وقت ہمارا ایمان کھلنا ہوتا ہے ہم اس وقت گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں۔ مومن اس وقت میں دشمنوں کو دیکھ کر کہیں یہ ہے وہ وعدہ، کس چیز کا وعدہ تھا؟ کہ دشمن آئے تبھی تو ہمیں لڑنے کا موقع ملے گا، پھر ہی تو جہاد کا درجہ پائیں گے، پھر ہی تو فتح اور نصرت ہوگی، پھر ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بہانے سب کا تذکرہ کر دیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ کیسے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان بہادروں میں کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں۔ نحبہ کا لفظ نحبن سے نظر اور عہد کو کہتے ہیں، یہ جو نظر ہم مانتے ہیں نا، نظر ماننا، اور موت کے معنی میں بھی آتا ہے عہد، نظر اور موت۔ کچھ لوگوں نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور کچھ کا کیا حال ہوا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور بعض تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، اور مشکل حالات، جنگ کی سختیوں نے بھی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے رویوں میں ذرا تبدیلی نہیں کی۔ اللہ اکبر، کچھ خاص مومنوں کا قصہ اس میں، یہ انتظار میں تھے کہ کچھ ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوں کہ ہم اللہ کو دکھا دیں کہ کرنا کیا ہے۔ دو لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں، انس بن نظر، صحابی تھے، غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، کیونکہ غزوہ بدر کوئی پلان جنگ نہیں تھی، حالات ہی بنتے گئے اور بس وہ ہو گئی۔ اکثر اٹھتے بیٹھتے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام اور کفر کے مقابلے میں جو پہلا مارکہ ہوا اسی سے محروم رہا۔ کتنا بدبخت تھا کہ شروع کے لوگوں میں میں نہ شامل ہو سکا، میں نے پہلے ہی بیچ مس کر دیا، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا۔ اور پھر یہی ہوا، غزوہ احد ہوئی، لشکر اسلام میں کھلبلی مچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی، اور اس موقع پہ پھر انس بن نظر اٹھے اور انہوں نے اس بے دردی سے جا کے دشمنوں سے مقابلہ کیا کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشان پڑے، ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے کوئی اس سلامت نہ رہا۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مصعب بن عمیر، بڑے لاڈلے تھے ماں باپ کے، دولت بھی بڑی تھی، اچھے کپڑے پہنتے تھے، ناز و نعم میں پلے تھے، اللہ نے چن لیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ پہلی بیعت ہوئی اس میں یہ موجود تھے، پھر مصعب کو آپ نے پہلا ٹیچر بنا کر مدینہ میں بھیجا کہ جائیے آپ وہاں اسلام کی تبلیغ کریں۔ انہی کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے مسلمان ہوئے، گھر گھر میں توحید کا نور جگمگانے لگا، اور جب احد کا موقع آیا تو حضرت مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، اور اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ قابل دید تھی۔ آپ سوچیے یہ کون سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھر پورے کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعوے کرتے ہیں اور دلیلیں نہیں دیتے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، آپ بھی یہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں بس ایک دفعہ ہمیں موقع ملے کر کے دکھائیں گے، جوش بہت ہوگا۔ کرنے کے دنوں میں، جو شروع کے دن ہوں گے، اسی میں گھبرانے لگ جائیں گے کہ ہائے اب ایسے ہی چلتا رہے گا، اب ہر ویک ہوگا، ہر ہفتے میں 2 بار ہوگا، صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا۔ یہ موقع ہوتے ہیں کہ جس وقت بندہ اپنی کی ہوئی نیتوں پہ قائم نہیں رہ پاتا، کبھی بھی پلٹنے لگے تو فوراً دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا کہ جو اللہ کے ساتھ وعدے کر کر کے، عہد کر کر کے بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ موقع پا چکے وہ تو اسی پہ خوش ہیں، اور بعض ابھی منتظر ہیں کہ اور جنگیں آئیں۔ وہی جنگیں ہیں جو منافقوں کا خون خوش کرتی تھیں، وہ مومنوں کے خون میں گردش پیدا کرتی تھی۔ ایک موقع مل جائے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، فتح ملے تو کامیاب، شہادت ملی تو کامیاب۔ فما بدلوا تبدیلا، انہوں نے نہیں بدلا کچھ۔ ہم اپنے آپ کو پوچھیں 20 پارے پڑھنے کے بعد بدل تو نہیں گئی نیتیں، ارادے، سوچیں، خیالات، کسی بھی کام کی کمٹمنٹ جس شوق سے کی، کیا آج وہ کمٹمنٹ بدل تو نہیں چکی؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ مشکلات میں تو مزہ آئے گا، اگر خندق نہ آتی تو صحابہ کرام کو اکٹھے خندق کھودنے کا مزہ کیسے آتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری مشکلات اس لیے نہیں آتی کہ مسلمانوں کو مشکل میں ڈالا جائے، اور شاید اللہ تعالیٰ خود کر نہیں سکتے، بلکہ یہ کیوں آتے ہیں مشکل حالات؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم۔ اس حکم میں، جہاد کے، دین کے راستے کی ان مشکلوں میں ایک حکمت تھی کہ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے سچا کیا اپنے وعدے کو، اللہ سچے کر کے دکھائے اپنے وعدے ان کے سچ کے سبب۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء، اگر وہ چاہے۔ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ ہوتی ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ کیوں مشکلات ڈالتا ہے؟ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں، کوئی واقعہ یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ پھر اللہ یہ دکھاتا ہے کہ مقرر وقت پر ہر کام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے تدبیر ہوتی ہے جس کے نتائج بعد میں نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی کا موقع بھی تو دیتا ہے۔ جو ونیر گناہوں کا چڑھا لیا ساری زندگی میں، کیا اب اس کی معافیاں نہیں منگوانی؟ کان الغفور الرحیم، بندے کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ، رحمت کر کے مومنوں کو نیکیوں کے موقع دیتا ہے، کافروں اور مشرکوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو عادت ہے کہ ایک شر میں سے کئی خیر پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک ایک قسم کا غزوہ خندق کا قصہ ہوا، اگلی آیتوں میں غزوہ بنو قریظہ کی بات ہوگی۔ کچھ باتیں اس کی اور کچھ اس کی ہم آگے کریں گے، یا پھر ایک بار تلاوت سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہر موقع پہ اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.